الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے: گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، ادھر بیٹھو. گناہ گاروں کی مت کر تحقیر اے زاہد ناداں. کہ انسان اگر کسی کے گناہ دیکھتا ہے تو اس کو پھر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. لہذا اس لیے فرمائے کہ کیسی، تو جب گناہگار کو دیکھتا ہے تو اس کی حقارت دل میں آتی ہے، اور یہ وہ کام کرتا ہے جو شخص زاہد نادا ہوتا ہے. یعنی زاہد نادا، اور اس کا ترجمہ زاہد خشک سے بھی کیا جاتا ہے. اور زاہد خشک کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی عشق و محبت اور معرفت سے عاری ہے، عبادت تو بہت کرتا ہے اور عبادت کے اندر بہت ہے، لیکن اللہ تعالی کی محبت سے عاری ہے. عبادت تو خوب ہے لیکن عشق رواں اور اللہ تعالی کی یاد میں رونا، اس چیز سے وہ خالی ہے اور اللہ کی محبت سے خالی ہے. اور یہ زاہد ناداں وہ بھی ہوتا ہے کہ جو عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا. یہ ہے شخص زاہد ناداں. لہذا جب یہ کسی کو گناہ میں دیکھتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتا ہے کہ دیکھو کیسے احمق اور بیوقوف ہے. اور اس لیے فرمائے کہ گناہ گاروں کی مت کر تحقیر اے زاہد نادا، کہ ان کی آہ و زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ایک شخص نے، ابھی ہم نے اس کا گناہ تو دیکھا، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے وہ اللہ کے کس قرب کے کس مقام پر پہنچ گیا، اور یہ شخص ایک اللہ کے مقبول بندے کو پر کو حقارت سے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، کیسی عجیب بات فرمائی. اور اسی طریقے سے ایک بات اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر تم نے کسی کا ایک گناہ دیکھا تو کہ ایک ہی گناہ دیکھا یا دو گناہ دیکھے. اپنے تو ایک گناہ سے سو گناہ جانتے ہو. یعنی اگر کسی کے ایک دو گناہ دیکھتا ہے تو اپنے تو سینکڑوں گناہ وہ جانتا ہے. پھر دوسری بات، کتنے ایسے گناہ ہیں ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے بلوغت سے لے کر آج تک کیے ہیں لیکن ہم نے اس پر آج تک توبہ نہیں کیا. اور توبہ نہ کرنا بے ایمانی ہے، کہ جانتے بھی ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہ کر کے بھول گئے، یاد بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے، بھول گئے. تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے گناہ، جیسے مثلا جماعت کی نمازیں ہیں، یعنی ہماری نمازیں ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اور ہم اس کی قضاء کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, دینداروں میں اس کی بھی کمی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, نیک کام میں لگ گئے, دین میں لگ گئے, گناہ بھی نہیں کرتے, لیکن قضاء نمازیں باقی ہیں یا قضاء روزے باقی ہیں یا کسی سے لین دین ہے وہ لین دین باقی ہے یا اسی طریقے سے کسی کا حق مارا ہے. وہی بات ہے کہ کسی کا دل دکھایا, کسی کو اذیت دی, تکلیف کی, تکلیف پہنچائی, لیکن اس پر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی, اس بندے سے معافی نہیں مانگی, بھول گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو. اللہ اکبر. کیونکہ بندہ ایک جست لگاتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک جس میں بعض لوگ ایسے منزلیں طے کرتے ہیں کہ سبحان اللہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ کانا فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا, کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اللہ اکبر. ایک قتل کتنا بڑا جرم ہے, گناہ کبیرہ, اور جس کی توبہ بھی آسان نہیں ہے. ایک گناہ تو وہ ہے کہ جو اپنی ذات سے متعلق ہو تو اس کی توبہ بھی چلو کی آپ نے, اور ایک گناہ ایسا کہ جس کا تعلق ہے دوسرے سے, پھر اس میں بھی ایک مقتول کا ایک وارث نہیں, کتنے وارث ہوتے ہیں. ان ورثاء سے معافی کرانا یا دیت دے یا قصاص کرے. اللہ اکبر. ایک قتل ایسا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کعبہ شریف کو کہ تیری عظمت سر آنکھوں پر, لیکن کسی انسان کی عزت و شرف تو اس سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. تو ایسے شخص کو قتل کرنا, یہاں تک کہ فرما دیا کہ کافر کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتے, یعنی کسی کافر کو بھی اگر قتل کیا تو وہی جرم ملے گا اس کو جیسے کسی مسلمان کو کرتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے تو الا بالحق فرمایا, ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ, کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا تو اس کو قتل کرنا, الا بالحق, وہ حق ہے, اب وہ سیکھنے کی چیز ہے. تو قتل انسانیت بہت بڑا جرم ہے. پھر ایک شخص جس نے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, 99 قتل. اللہ اکبر. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا پیارا شعر ہے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. حضرت اس شعر کو بہت پڑھتے تھے. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. لہذا اس کے لیے بھی, اس 99 قتل کے مجرم کے لیے بھی اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ اس کے دل میں یہ ندامت ڈالی اور وہ فأتى راہبا, ایک راہب کے پاس آیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ راہبا ای عابدا زاہدا, کہ وہ عابد اور زاہد تھا, عبادت گزار بہت تھا, زاہد تھا کہ معتزلا عن الخلق و مقبلا الى الحق, اللہ کی طرف متوجہ, مخلوق سے کٹاوا. اس زمانے میں تھی راہبانیت کا کہ لوگ اسی طرح سے عبادت کرتے تھے. اس کے پاس آیا اور وہ عابد تھا, کہ بزرگوں کے پیر تو بہت دباتا تھا, خانقاہ بھی جاتا تھا, پیر بھی دباتا تھا, تبلیغ میں خوب چلے بھی لگا رہا ہے, اور زاہد ہے, ہنسنا بھی اپنے اوپر حرام کر لیا. کل طعام حل لبنی اسرائیل کی طرح سے اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا, جیسے جو جس کو ذرا دین لگتا ہے اگر کسی شیخ کے پاس نہ رہے، علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. مثلا جیسے ہنسنا بولنا ہی ہے، بالکل ہے، یہاں تک کہ حکیم الامت نے اتنا تک فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، فرمایا اس لیلۃ القدر کی رات میں ایک عبادت مت کرو اگر جاگنا ہو. تھوڑا سا پیچھے ہو، اور پیچھے ہو، ادھر آ جائے، پاشے بھوشن دادا. اس لیے فرمایا کہ ایک عبادت مت کرو، کچھ نماز پڑھ لی، کچھ تلاوت کر لی، کچھ دعا مانگ لی، کچھ واعظ کہہ لیا، کچھ واعظ سن لیا. فرمایا کہ صورتیں بدلتے رہو، کیونکہ ایک ہی اگر صورت ہوگی تو بیدار رہنا مشکل ہو جائے گا. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اپنے کسی دیندار دوست کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کر لیں، غفلت نہ ہو، بس غیبت اور کوئی ایسی بات نہ ہو، ہلکی پھلکی گفتگو، ہنسنا بولنا. سبحان اللہ، دیکھیے لیلۃ القدر کی رات کتنی بڑی رات ہے، لیکن اس رات کے لیے بھی فرما رہے ہیں حکیم الامت جیسا شخص مجدد زمانہ کہ اس میں بھی کسی دوست سے ہلکی پھلکی گفتگو کر لو. فرمایا تاکہ نفس مختلف چیزوں میں مشغول ہو جائے، اس طرح بیدار رہنا آسان رہے گا. اور ایک بات اور فرمائی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتے کہ اس کی خصوصیت یہ جو کہا نا کہ قلب پر ایک سکون اور سکینہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں تو آتا ہے، لیکن اس رات کی خصوصیت ہوتی ہے کہ مغرب شروع ہوتے ہی قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے. فرمایا یہ حالت طلوع شمس سے تک رہتی ہے، اور ہمارے لوگ فجر پڑتے ہی فوراً سو جاتے ہیں. طلوع شمس تک جاگنا چاہیے. لہذا اس کے لیے ہمارے اکابر نے جو طریقہ، یعنی جائز تو ہے، جواز اور عدم جواز پر بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے لوٹنے کی. دیکھیے نا، جب انسان دعوت میں جاتا ہے پہلے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر میٹھا آتا ہے، میٹھے کے بعد پھر چائے آتی ہے یا قہوہ آتا ہے، پھر آخر میں پان بھی ملتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو، پان کے عاشق اپوان یہاں بیٹھے ہیں، پان کی جمع اپوان. صحیح ہے نا جناب؟ بالکل صحیح جمع ہے کہ نہیں؟ جیسے قول کی جمع اقوال. تو اب وہ آخر میں پان بھی آتا ہے، یا سونف سپاری کہ سارا کھانا ہضم ہو جائے تو آخر تک رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تو وہ تو لوٹنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی آخر میں مزدوری ملنے کے وقت میں جا کے سو گیا. اس لیے غروب شمس کے ساتھ، یعنی طلوع لیل، آغاز لیل کے ساتھ جو مغرب کی بات ہوتی ہے، مغرب سورج غروب ہونے کے بعد، اس وقت سے لے کر اسی وقت سے قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے وہ رات کی کسی خاص حصے میں نہیں ہوتی، بلکہ شروع سے شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تو اس لیے ہنسنا بولنا انہوں نے بھی نہیں منع کیا، حکیم الامت نے بھی، لیکن شرط یہ لگا دی جو جس کی علماء اور فقہا نے وضاحت کی ہے کہ وہ غفلت کے ساتھ نہ ہو. یہ تو عاشقین عارفین کی بات ہے کہ غفلت کے ساتھ نہ ہو، تو ہنسنا بولنا منع نہیں ہے. تو جو عابد و زاہد ہوتا ہے وہ پھر یہی حال ہوتا ہے، نرا. اس لیے علم بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ملعون ہے یہ دنیا اور دنیا والے اور جو کچھ دنیا میں ہے، سوائے اللہ کے ذکر اور اس کے ذکر کی جو چیزیں ہیں، اور علم اور طالب علم، عالم اور طالب علم. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت، कि जिसके लिए मछलियां भी दुआएं करती हैं, जिसके लिए दरिंदे भी दुआएं करते हैं, परिंदे भी दुआएं करते हैं, और इसलिए आप इसीलिए और फरिश्ते अपना पर मलते हैं। इसलिए आप देखते हैं ना कि लोग अहलुल्लाह उलमा लोग के हाथ फेरते हैं, तो हो सकता है उसके फरिश्ता भी पर फेर रहा, तो वो साथ हो गया इसके। तो बहरहाल उससे पूछा जाकर है और अपने हाल पेश किया कि मैंने 99 कत्ल किए। अलहू तौबा, यानी एक आम हालत पेश की कि एक शख्स है कि जिसने 99 कत्ल किए है, क्या अलहू तौबा, क्या उसके लिए भी तौबा है? तो बस उसने कहा काला ला, उसके लिए कोई तौबा नहीं है। बस उसने कहा अच्छा चलो भाई सेंचुरी पूरी कर लो, एक ही रन रह गया ना। वो जो तिसाता हूँ तिसाइन थे, अब उसको पूरा मियां कर लिया, 100 कत्ल पूरे हो गए। अल्लाह अकबर, मुहद्दिसीन की भी क्या खिदमत है, वाकई अजीब बात फरमाई। फरमाए कि सवाल ये पैदा होता है, मुल्ला लिखारी फरमाते हैं ना, ये मेरे शेख की तकदीर है और मैंने खुद भी ये देखी है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस राहिब ने मना क्यों किया, ला क्यों कहा कि 99 कत्ल कीजिए, उसने जिक्र किया कि ऐसे शख्स के लिए तौबा, तो उसने ला क्यों कहा, मना क्यों किया? तो तीन वजह इसकी नकल की है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, फरमाते पहली बात यह है व इम्मा जहलम मिनहू बिइल्म तौबती, कि मालूम ये होता है कि वो शख्स तौबा के इल्म से जाहिल था, तौबा की मार्फत ना थी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए अल्लाह ताला तो अपने बंदे को क्या फरमा रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता बनाकर, कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लदीन असरफू अला अनफुसे, कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। पता ये चला कि जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह का क्या बिगाड़ता है। इसीलिए मारूमी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते अल्लाह से कि दस्ते माचू पाए मारा मी खुरत, कि मैं अपने हाथों से अपने पाँव को खा रहा हूं, जिसको उर्दू में कहते अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला रहा हूं, अपने दस्ते माँ चूपाए मारा में खुरत, बे अमाने तो कसे जा कह बरत। अगर आपका की तरफ से फजल ना होगा, आपकी तरफ से अमान ना होगी, तो कोई जान कैसे बचेगी? अल्लाह अकबर, यानी अगर आप तौफीक तौबा ना अता फरमाएं कैसे बचेगा? इसलिए अल्लाह ताला तो अपने बंदों से फरमाए या इबादी अल्लदीन असरफू अला अनफुसे, कि वो बंदे जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब यहां जो इसराफ है, इसलिए ये इसराफ के जो है ना, ये कुल्ली है, और कुल्ली वो जिन्स होती है जो अनवाए मुख्तलिफुल हकायक पर मुश्तमिल होती है। लिहाजा अब इस इसराफ की कुल्ली के अंदर कुफर भी आ गया, शिर्क भी आ गया, गुनाह कबीरा भी आ गए, गुनाह सगीरा भी आ गए। अलगरज जिस तक हर वो बोत की हर वो किस्म जो कि किसी सूरत में हो अल्लाह से दूरी की, चाहे कुफर की दूरी हो, चाहे शिर्क की दूरी हो, चाहे गुनाह कबीरा की दूरी हो, गुनाह सगीरा की दूरी हो, गफलत की दूरी हो, हर दूरी को फरमाया। और करम देखिए, सुभान अल्लाह, फरमाया इबादी, या नस्पति लगाई मेरे बंदे, यानी काफिर को भी अल्लाह अपना फरमा रहे। क्यों? क्योंकि हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिर वमिनकुम मोमिन, जो काफिर और मोमिन सबको अल्लाह ही ने तो पैदा किया, सबके पैदा करने वाले वो हैं। लिहाजा अपने जब खालिक हैं तो खालिक के एतबार से फरमाए कि मेरे हैं सारे। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत और रहमत है इस जुमले में, इस लफ्ज में। अगर से कुफ्र कर रहे हैं तो कुफ्र करके मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए फरमाया असरफू आला अनफुसेम, शिर्क कर रहे हैं, मेरा नहीं बिगाड़े, अपना नुकसान कर रहे हैं, और गुनाह कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे, मेरा कुछ नहीं। لیکن کتنی پیاری بات فرمائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس مت ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اللہ اکبر، دعا کیجیے کہ کچھ طبیعت بھی ناساز ہے، اس کا اثر بھی معلوم ہو رہا ہے، زوف نہایت زیادہ معلوم ہو رہا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث شریف تفسیر بغوی میں نقل کی ہے، اور غالباً تفسیر خازن میں بھی ہے، کہ یہ آیت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آئی تھی. اور یہ حضرت وحشی وہ تھے جو اسلام سے قبل احد کے موقع پر انہوں نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، نیزہ پھینکنے کے ماہر تھے، اور پھر ان کے نیزہ انہوں نے پھینکا تھا، پھر باقی ان کے ساتھ مسلح کیا گیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالنا، یہ معاملہ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوا تھا، اتنا دکھ ہوا تھا کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ واللہ میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، انتقام. شریعت کا دیکھیے اصول بتا دیا کہ اگر کوئی شخص انتقام لینا چاہے تو شریعت نے اس کے جذبات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن اس کی حدود بتا دی کہ انتقام لینا ہے لو انتقام، لیکن بمثلی ما عوقبتم بھی، کہ انتقام اتنا لو جتنی تمہیں اذیت تو تکلیف ہوئی ہے، اتنا تم انتقام لو. مثلا میرے شیخ اس کو فرماتے تھے کہ کسی نے کہا کہ الو، تو فرمایا تم بھی اس کو الو بولو، اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں الو کہا، الو کا دادا، الو کا پٹھا، فرمایا اب یہ ظلم ہو گیا. البتہ ایک بات تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ جو شخص انتقام نہیں لیتا وہ مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہیں نہایت درجہ. اور جو شخص انتقام لے لے پھر اس کے ساتھ وہ مدد ہٹ جاتی ہے، وہ جو اللہ تعالی کی رحمت وہ ہٹ جاتی ہے، وہ جو ظلم کی وجہ سے، کیونکہ اب اس نے اپنا معاملہ برابر کر لیا. اس لیے بعض مرتبہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ کو کسی نے اذیت دی، تکلیف پہنچائی، ایک مرید ساتھ میں تھا، تو فرمایا اس کو مارو، تھپڑ لگاؤ. اس نے اینو آنکی، بس اچانک وہ شخص گرا اور تڑپ تڑپ کے مرنے لگ گیا. ان بزرگ نے آ کے آہ کھینچی اور فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سے انتقام لے لو، اگر تم انتقام لے لیتے، جیسے اس نے مجھے اذیت پہنچائی اللہ کا عذاب آسمان سے چل پڑا، اگر تم انتقام لے لیتے تو یہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا. سبحان اللہ، کس درجہ رحمت ہے دیکھیں. یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے عارفین کے دل میں عطا فرما. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا، بہت ہی بدتمیزی، بد تہذیبی، نہایت گستاخانہ اس میں انداز میں کہا کہ میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی بدتمیزی، ان کی والدہ بوڑھی تھی. امام صاحب لیکن صبر و تحمل کا پہاڑ تھے، تحمل کرے، فرمایا، بہت برداشت کیا، فرمایا کہ بھائی دیکھو، میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، میں ان سے جا کے پوچھتا. بس اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، والدہ سے بھی آئی نہیں یہ بات کہہ دی، والدہ نے کہا بیٹا اب میں اس قابل کہاں. جب واپس آئے تو دیکھا وہ شخص مرا پڑا تھا. سبحان اللہ. حج قوم میں خدا رسوا نہ کر کہ کسی قوم کو اللہ تعالی نے عذاب نہیں دیا. تا دلے با صاحب دلے نامش بدر تھے جب تک کسی اللہ والوں کو ستایا رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب جن قوموں پر آئے ہیں وہ کفر و شرک کی وجہ سے نہیں آئے, ورنہ کفر و شرک تو ابھی بھی ساری دنیا کر رہی ہے. اگر کفر و شرک پر عذاب ہو تو جہاں کسی نے گفت کیا ایک تھپڑ آتا وہ فائن کلٹی ہو جاتا. عذاب جو آئے ہیں وہ ان انبیاء علیہ السلام کو ستانے پر آئے ہیں, ان کو اذیت دینے پر آئے. اس لیے فرمایا کہ انتقام لے لے گا تو وہ رحمت اڑ جائے گی. اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت کے ساتھ بھی لوگوں نے بہت عجیب کیا, ان کو پھر عبرت کا نشانہ بنایا. ایسے ایسے واقعات ہوئے. اس لیے کہا کہ ظلم مت کرو, مظلوم بننا اچھا ہوتا ہے کیونکہ مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی. دعوت المظلوم, مظلوم کی جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے مظلوم بننا اچھا ہے, ظالم نہ بنے. اور آگے کیا فرمایا, وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اچھا اگر تھپڑ مارا تو تھپڑ بھی مار سکتا ہے, لیکن جتنی پریشر اور ڈگری سے اس نے مارا اتنی پریشر سے مارنا ہوگا. ایسا نہیں کہ اس نے 40 سے مارا اس نے 41 کر دیا ظالم ہو جائے گا, اب اتنا حساب کتاب کون کرے گا. اس لیے کہا چھوڑ دو. تو اب نبی کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس لیے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اگر آپ صبر فرمائیں لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, یہ صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا, قسم توڑی اور کفارہ دیا. اب اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ وحشی جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہادت میں جن کا ہاتھ اللہ تعالی وحی نازل فرما رہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے, اب جب ان کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ باسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اب جب بھیجا تو وہ حیران ہو گئے, کہتے کیا کہنے لگے کہ آپ کا اسلام کہتا ہے کہ ان من قتل او اشرک او زنا, کہ جس نے قتل کیا, جس نے شرک کیا, جس نے زنا کیا, یضاف لہ العذاب, اس کو تو ڈبل عذاب دیا جائے گا, اس کا عذاب تو مضاف ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ اس وقت کہنے لگے کہ فکیف تدعونی الى دینک وقد فعلت ذلک کلہ, کہ آپ مجھے اپنے دین کی طرف, میں نے یہ سارے کام کیے. میرے شیخ فرماتے ہیں عجیب, حضرت نے فرمایا دیکھو ان کے اسلام کا فیصلہ آسمانوں پر تھا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہ آسمان کی طرف. دوسری آیت ہے اس میں, الا من تاب و آمن, کہ جو توبہ کر لے کفر و شرک سے اور ایمان لیا, وعمل عملا صالحا, اور عمل صالح کرتے رہے. اب یہ آیت بھیجی, جب یہ آیت بھیجی تو کہتے ٹھیک ہے, دل تو نرم ہوا کہ ٹھیک ہے میں ایمان تو لے آتا ہوں, لیکن ہذا شرط شدید, یہ شرط بہت کڑی ہے کہ ساری زندگی عمل صالح کرتے رہو. لعلی لا اقدر علیہ, شاید کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ساری زندگی میں عمل صالح کرتا ہوں, میں اس پر قدرت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان پر, تیسری آیت نازل ہوئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حضرت یشاء ایسے پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اس آیت پر مزہ لیتے تھے اللہ کی مشیت کا, کی جو تجلی اس میں چھپی ہوئی ہے اس مشیت کی تجلی کا گویا کہ مشاہدہ فرماتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ آیت ان کے پاس بھیجی کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا لیکن شرک کو سوائے شرک کے, اور شرک کے علاوہ سب گناہ کو جس کو چاہے گا بخش دے گا. اب جب یہ آیت ان کے پاس بھیجی تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی دیکھیے میرے شیخ نے یہاں پر ایک عجیب بات فرمایا, سنا دوں گا, ابھی بھی نخرے ہو رہے ہیں کہ یہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کچھ اور چل رہا ہے, ابھی بھی نخرے ہو رہے ہیں. لہذا ابھی نو یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ارانی باد افی شبہتن, ابھی بھی مجھے اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس لیے ابھی بھی مجھے اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے. لا ادری, اب وہ ڈاؤٹ کیا ہے کہ لا ادری یغفرو لی ام لا, کہ ٹھیک ہے مغفرت تو مل جائے گی سب کی لیکن میں تو نہیں جانتا نا کہ میرے لیے اس میں مغفرت ہے بھی کہ نہیں, میں تو نہیں جانتا. لا ادری, اب یہ جواب جب گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ آیت نازل ہوئی, سبحان اللہ, قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, فرمائے کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ, سبحان اللہ, یعنی اس آیت کے مقابلے میں دنیا میں جو کچھ بھی ہے مجھے کچھ پسند نہیں ہے, اتنی محتم بشان یہ آیت ہے, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے اس بندوں سے, ان بندوں سے عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. حضرت یہاں ایک عجیب بات فرمایا دیکھو, اب حضرت کی ایک علمی بات فرمایا, دیکھو جملہ کتنا پیارا ہے, ان, یہ تاکید آئی, ایک تاکید, پھر جملہ اسمیہ ہے جو خود مؤکد ہوتا ہے, جملہ اسمیہ خود مؤکد ہے کیونکہ ثبوت اور دوام پر ہے, ثبوت اور دوام یہ خود ایک تاکید ہو گئی, تو دو تاکید. پھر فرمایا کہ الذنوب کا الف لام جو استغراق کا ہے یہ خود مؤکد ہو گیا, اور پھر آگے جمیا یہ خود تاکید ہو گئی, چار چار تاکیدیں ایک جملے میں چھوٹے سے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ کافر کہے کہ میرے گناہ نہیں بخشے جائے, اور مشرک کہے کہ میرے گناہ نہیں بخشے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک مشرک اپنے بت کے سامنے 70 برس تک سنم سنم کہتا تھا, ایک دن غلطی سے منہ سے نکل گیا صمد, بس فوراً آواز آئی لبئی کی آپ دی, اے میرے بندے میں موجود ہوں, اللہ اکبر, بس حضرت فرماتے کہ پتھر اٹھا کر بت کو توڑ دیا کہ 70 برس تک تجھے پکارا کبھی ہماری آواز پر لبیک نے کہا, دیکھ غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام منہ سے نکل گیا تو فوراً آواز آ گئی, سبحان اللہ. اس پر میرے شیخ فرماتے اب ایک مسلمان کہے کہ لو جی اس کافر کو تو آواز آ گئی, ہمیں تو آواز نہیں آتی, ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, کتنی عبادات کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اس پر فرمایا کہ دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں, پتہ نہیں کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں, کوئی نفع بھی ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ ارے میاں, حضرت حاجی صاحب نے, ارے میاں یہ اللہ کہنے کی توفیق جو مل رہی ہے کیا کوئی معمولی بات ہے؟ پھر اس نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. فرمائے کہ اللہ جس کا پہلا اللہ قبول فرماتے ہیں تب اس کو دوسرا اپنا نام لینے کی توفیق دیتے ہیں, سبحان اللہ, کتنا کرم ہے کہ مسجد میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں. دادا ایک واقعہ سنائے کرتے تھے معرومی کا میرے شیخ, کہ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا مالک کے ساتھ، اذان کی آواز آئی تو غلام نے کہا کہ آقا میں نماز پڑھوں گا، اس نے کہا اچھا بھائی جا جلدی آ جانا. اب حال یہ ہے کہ غلام مسجد میں اور اس کا مالک مسجد سے باہر بیٹھا ہوا. نماز ہو گئی، نماز کے بعد تسبیحات پڑھے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے اس کو مناجات میں اتنا مزہ دیا کہ باہر ہی نہیں آ رہا، ساری مسجد خالی ہو گئی. یہ بھی ایک ذرا سوچنے کی چیز ہے. ہمارا حال یہ کہ ہم تو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ مسجد سے سب سے پہلے نکلیں، سب سے آخر میں جائیں اور سب سے پہلے نکلیں. کتنی عجیب بات ہے، کتنا کرم ہے اس بندے پر اللہ کا جس کو اللہ تعالیٰ مسجد، جس کا دل اللہ تعالیٰ مسجد میں لگا دے، کتنا کرم ہے اللہ کا اس کا. اب اس کو لذت مناجات عطا کر دی، لذت آہو فغا، لذت مناجات، یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ جس کو اپنی یاد کی لذت عطا فرما دے. اب اس کے بعد سب نمازی نکل گئے تو مالک نے جھانکا، کوئی نظر نہیں آ رہا. اس نے آواز لگائی، اس کا نام تھا سنقر، اس نے آواز لگائی، او سنقر. تو اس نے پوچھا جی جناب. جی حضور. اس نے کہا رہے ظالم پوری مسجد باہر آ گئی، تو اندر کیا بیٹھا ہوا، باہر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس نے کہا کہ مالک مجھے آنے نہیں دیتا. وہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا تیرا مالک میں ہوں، تو میرا غلام ہے، کون تجھے نہیں آنے دیتا؟ معرومی فرماتے ہیں، اس نے جواب دیا تو تجھ کو اندر نہیں آنے دیتا. تو میرے پیارے دوستو یہ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک کرم ہی کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شہر سے ہٹ کر، یہ مسجد تو شہر سے ہٹ کر، کہتے ہیں جی سہراب گوٹ کون اتنی دور جائے، یا محلے والے بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں ماشاءاللہ دسیوں مسجد ہیں، مسجدوں کی کمی نہیں ہے، بہت مسجد ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جمع کر دیتے. ایسے ایسے دوست بھی ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ دوسرے ملک کے ہیں لیکن پورا مانگ لیے. یہ ساتھ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ کام تاجر اپنے کام میں شہر کے دوسرے کونے میں، اللہ تعالیٰ دکان سے اٹھا کے دو کان پکڑ دکان سے اٹھا کے اتنا کرم ہے. دیکھیے نا میرے شیخ کا یہ جملہ کتنا پیارا ہے کہ دعوت حق کے واسطے محفل دعوت حق کے واسطے محفل تو ساتھ، یہ کتنا اللہ کا کرم و احسان ہے، شکر ہے مالک کا. تو فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ توفیق دیتے ہیں، روکتے ہیں اور تمام گناہوں کو دیتے ہیں. ایسا نہیں، اچھا پھر ایسا بھی نہیں کہ آج ایک گناہ کی معافی مانگی اب وہ دوبارہ گناہ کیا ہے، ارے میاں یہ کیا تم اٹھائے آ گئے، کل تو تمہیں زکات دی تھی آج پھر تم زکات مانگنے آ گئے. سیٹھ صاحب تو یہ بولیں گے نا، سیٹھ صاحب کے پاس چلے جاؤ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں ادھر بھی آتے ہیں لوگ زکات کے لیے نا، تو لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے مولویوں کی لائن لگانے میں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان سے کہیں کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے پتا لے لیں، کیا ہم خود پتا لیں، لیکن لوگ ڈر مولوی سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ ڈر کے مارے رمضان کے شروع میں خصوصاً موبائل بند کر دیتے. ایک صاحب نے تو مجھے یہاں بتایا، ایک تعلق یعنی ہے، تعلق ایسا ہے کہ محبت کرتے ہیں بےچارے، ان کے دل میں ایک وہ ہے. تو ایک کام تھا، مجھے فون کیا تو فون سارا دن بند، میں نے میسج چھوڑا تو مغرب بعد ان کا فون آیا. میں نے پوچھا ارے بھائی کہاں تم سارا دن، کہتے کیا بتاؤں ڈر کے مارے فون بند کر دیا، ابھی کھولا تو تمہارا میسج پڑا میں نے. اتنا ڈرتے مولوی سے. میں نے کہا پیمپر بھی تو مولویوں کی وجہ سے اجازت ہوا ہے، اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ڈر کے مارے پیمپر پہن لیتے. دنیا کفر، مولوی سے ڈرتے ہیں اور کس سے ڈرتے ہیں. اس لیے جو میں نہیں کہتا یہ بات، کہتے کہ مونچھ ہم اسکتے کہ در مونچھ سے مردانگی، مردانگی کی علامت ہے، مرد بڑی بڑی مونچھ ہے. اس لیے بعد لوگ بیان میں بیٹھ کر مولوی کو دیکھ کر ایسے مونچھوں کو تاؤ بھی دیتے. تو میں پوچھ اچھا بتاؤ یہ جو دنیا فر ہے اسے ڈرتی ہے، داڑھی والوں سے ڈرتی ہے؟ मूंछ वाले से तो नहीं डरती ना, दाढ़ी वाले से डरती। तो पता चला मर्दानगी की अलामत दाढ़ी है, ये अल्लाह ने ये चीज। कारण क्या फरमाया, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, कि अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा, कुफर का गुनाह भी इसमें शामिल है। इसलिए अब मौलवी को कहते हैं, यार ये देखो मौलवी हर एक को काफिर बनाते हैं, ये देखो मौलवी का काम बस यही है कुफर की लड़ाई में लड़े हुए बस। तो याद रखना है, कोई मौलवी किसी को काफिर नहीं बनाता, बल्कि हर शख्स अपने अमल और अपने फेल से खुद काफिर बनता है, वो ज्यादा से ज्यादा बता देता है। और मुझे आप एक बात बताइए, कौन सा मौलवी है, मैं अपने अहले हक की बात करता हूँ, मैं वो कोई मौलवी ऐसे नहीं कहते पता तू काफिर तू काफिर तू काफिर, ऐसे कोई नहीं कहते। अब एक आदमी आकर मसला पूछेगा कि एक शख्स के ये अकायद और ये है तो क्या है, अब वो कहेगा कि भाई जिसके ये अकायद ये जो आपने लिखे हैं, इसलिए उलमा कभी इस पर फतवा नहीं देते कि फलां शख्स का ये अकीदा है, वो ये नहीं, फलां शख्स पर कभी फतवा नहीं देते, बल्कि अकायद पर फतवा देते हैं। क्या कोई आकर पूछे कि फलां शख्स काफिर है या नहीं, कभी नहीं काफिर करा देंगे, बल्कि अकायद के जी जिस शख्स के ये अकीदा है ये अकीदा है उसके उसका मसला। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी को मौलवी ने कहा काफिर है तो उसके लिए फिर भी आसान काम है, जिस चीज की वजह से काफिर है वो चीज छोड़ दे मुसलमान हो गए, इतनी सी बात है ना भाई। मौलवी से झगड़ा करने की क्या जरूरत है, वो बेचारे क्या करेगा। लदा हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा सुभान अल्लाह एक इलाके में बयान के लिए तशरीफ ले गए, हजरत के पास पर्ची आई, बयान शुरू करने का वक्त था, पर्ची आई, और वो इलाका अहले बिदत का था, बिदतों में रसूमात में और खिलाफ शिरकिया चीजों में पड़े हुए ऐसे, वहां पर हजरत का बयान, और जिस मस्जिद में बयान था वो समझो उनका गढ़ थी। हजरत के पास पर्ची आई, पहली बात तो ये कि तुम हरामी हो, तुम काफिर हो, और जरा बयान संभल कर करना। तो हजरत ने फरमाया, आप देखिए यार वाकई अजीब चीज होती है, वाकया नकल करना कितना आसान है, लेकिन जब ये पर्ची इस तरह के सामने आए तब पता चलता है कि क्या चीज होती है। हमें कोई कह दे काफिर हो क्या हाल होगा, लेकिन आरिफीन का क्या हाल होता है। ये वो लोग होते हैं कि किसी के तारीफ से ना इनका दिल हिलता है, न किसी के जम बुराई एतराज से इनका दिल हिलता है। इनका कल्ब जो अल्लाह की तरफ 90 डिग्री जो अल्लाह की तरफ इस्तकामत हासिल है इनको, जो इनका कल्ब माइल है, न तारीफ से हिलता है न बुराई से हिलता है न एतराज से किसी चीज से नहीं, क्योंकि उनकी नजर तो अल्लाह पर होती है। अब ये पर्ची आई, अब आप देखिए क्या कहा कि काफिर हो। तो फरमाया कि भाई ठीक है मैं कलमा पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुह, सुभान अल्लाह। भाई कुफर यही था ना, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, कुफर की इल्लत चली गई। लेकिन ये आसान काम नहीं है, कह देना आसान है वाकया। बहरहाल हजरत ने कहा, फरमाया दूसरी बात ये लिखी है पर्ची में, अब ये उससे भी एक अजीब गरीब बात है, यानी कुफर के इल्जाम से भी एक बड़ा इल्जाम है, बाज मर्तबा बाज सूरतों में उसकी भी वजह है, चलो नकल कर देता हूं बता देता हूं। ये जो आयत है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, यानी खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, व तय्यिबात लिल तय्यिबीन व तय्यिबून लिल तय्यिबात, और पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लिए और पाकीजा मर्द पाकीजा औरतों के लिए। ये कुरान पाक की आयत है सूरह नूर के अंदर 18वें पारे में। अब इस पर एक इश्काल आता है, और वो इश्काल ये है कि नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम इन दोनों की जो घरवालियां थी वो काफिरा थी, कुरान पाक ने इसकी सराहत की है। और फिरौन فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکی مومنہ، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا. اب سوال یہ ہوا کہ وہ کافر بیوی مسلمان، وہ نبی ان کی بیوی کافرہ. اب اس آیت کو دیکھے تو الخبیثات الخبیثین تو ایک بظاہر تعارض نظر آتا ہے، اور وہ تعارض اس لیے نظر آتا ہے کہ ترجمہ جو پڑے گا تو وہ یہی کرے گا، لیکن اگر تفاسیر کو دیکھے گا، علماء سے پوچھے گا تو وہ سمجھا دیں گے. تو حضرت نے فرمایا، یہاں خبث سے مراد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تفسیر بیان القرآن میں فرمایا کہ یہاں خبیثات اور خبیثین، خبیث مرد اور عورتوں سے مراد وہ جو بدکار ہیں، بدکار یعنی جیسے زانی ہونا، یہ ہے بدکاری. لہذا فرمایا کہ اگرچہ بدکاری ایسی چیز ہے کہ کافر بھی اس کو برا سمجھتا ہے، زنا کے جیسے امریکہ کا صدر ہے اس پہ بھی الزام لگتا ہے، اسکینڈل بنتے اسکینڈل کہ جی فلاں اپنی فلاں وقت میں اس نے لڑکی کو چھیڑا تھا اور اس کو یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، اور وہ لڑکی بھی بڑے مزے سے پہلے تو انگلی لے لیتی ہے، پھر بعد میں کہتی ہے کہ جی ہمیں انگلی کی تھی اس نے اس وقت میں. عجیب تماشا ہے وہاں کا، تو اللہ معاف کرے، اللہ نے ہمیں برل محفوظ رکھا. تو یعنی برل بدکاری اچھی چیز ہے کہ جس کو کافر بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ اگرچہ وہ کافر تھے لیکن یہاں مراد بدکاری ہے، تو اس لیے حکیم الامت سے جوڑا کہ تم حرامی ہو. کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر. حضرت نے اس بات پر تحمل کرنا کوئی آسان ہے؟ ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا حال ہو؟ حضرت نے کیا فوراً فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ الحمدللہ آج بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ زندہ ہیں، جس کا جی چاہے ان سے تحقیق کر لے. سبحان اللہ. اس لیے تو پہلے یہ تھا گواہ کا، یہ تو اب حکومت کا قانون بنا ہے کہ جی نکاح ناول لاؤ اس میں گواہ لکھو وہ لکھو. اس لیے تو کہا کہ کہ مسجد میں نکاح کرو تاکہ گواہ زیادہ ہو. شریعت کا یہ اعتبار ہے کہ مسجد میں نکاح کرو، اعلان کرو اور مسجد میں نکاح کرو تاکہ گواہ زیادہ سے زیادہ بنے. اور تیسری بات جو کی وہ یہ کہ بات ذرا سنبھل کر کرنا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، دو باتوں کا تو میں نے جواب دے دیا، تیسری بات تو یہ ہے کہ میں یہاں واعظ کے لیے خود نہیں آیا اور نہ میں واعظ کا دعویٰ کرتا ہوں، مجھے دعوت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں چاہتے میں واعظ نہیں کرتا. یہ کہنا تھا کہ اس بدعت کے گڑھ کے ایک مولوی صاحب تھے، جو انہیں بدعتیوں کے مولوی صاحب جو ان کے ہاں صاحب اثر تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور مسجد میں کھڑے ہو کر جیسے انداز ہوتا ہے ایک موٹی سا لفظ نکالا، کہا جس نے بھی کہا وہ ایسا کا ویسا ہے، مولانا آپ بیان کریں، اور کسی کی مجال نہیں جو بولے، آپ بیان فرمائیں. حضرت کا ویاز ہوا، اللہ کی شان وہ واز چھپا ہوا ہے، اس میں حضرت نے بدعات پر رسومات پر وہ بیان فرمایا کہ بیان پہ آخر میں وہی مولوی صاحب جو کہ اہل بدعت میں سے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم اگرچہ یہ کام کرتے ہیں جس کی طرف مولانا نے نشاندہی کی ہے، لیکن میں واللہ کہتا ہوں حق یہی ہے جو مولانا نے فرمایا. ایسے تھے حضرات، سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو، اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے بخشنے والا اور رحیم بھی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ غفور اور رحیم کے ساتھ کیا جوڑ کیا ہے؟ فرمائے کہ غفور اور رحیم کا جوڑ یہ ہے کہ اللہ اس لیے بخشتا ہے شان رحمت کی وجہ سے. اور تواب الرحیم جہاں ذکر کیا، انک انت تواب الرحیم، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ تواب کے ساتھ رحیم فرمایا. اب معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے توبہ کی، اللہ کے ذمہ واجب ہماری توبہ کو قبول کرنا. اللہ نے پہلے ہی جواب نازل کر دیا کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے تمہارا کوئی قرضہ لیا ہے، ٹھیکہ لیا ہے، بلکہ ہم تو اپنی شان رحمت کی جیسے تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ واجب نہیں اللہ کے ذمہ۔ ہاں وجوب تفضلی ہو، وجوب احسانی ہو، رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے بچہ ہے ماں باپ سے معافی مانگتا ہے، مستحق سزا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سب چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ شخص کا ذکر کر رہا تھا کہ اس نے راہب نے لا کیوں کہا، وَإِمَّا جَعَلَمْ مِنْهُ بِعِلْمِ التَّوْبَةِ، اس پر بات چل رہی تھی۔ اب جو اس مضمون کو چھوڑ گئے اب کیا کریں ان ظالموں کو، شروع سے جو رہ گیا۔ تو بہرحال اب اس نے فرماتے ملا علی قاری، ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ جہل توبہ کے علم سے ناواقف تھا، جب اللہ کا صاف ہے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ کی معافی موجود ہے، ہاں تم اس کو اس کے طریقے سے مانگو، ہر کفر ہے، شرک ہے، سب گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جس حدیث شریف میں جس شخص کا ذکر ہے تو اس نے تو 99 قتل کیے۔ تو فرمایا ایک تو وجہ اس نے راہب نے جو لا کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ توبہ کے علم سے ناواقف تھا۔ جہل کا ترجمہ ناواقف کتنا اچھا ہے نا، کہ بہرحال راہب ہے وہ۔ دوسری وجہ فرماتے وہ اما لغلبت الخشیت، کہ اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس نے نہ کہہ دیا، منع کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب ہو گئی کہ اللہ کے اتنا بڑا گناہ، پھر 99 قتل کے گناہ، اس خشیت کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے منع کر دیا۔ کیا عجیب دیکھی توجیہ ہے۔ اور تیسری بات فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ وہ اما لتصوری عدمی امکانی ارضائی خصوم ہی عن، سبحان اللہ، کہ یہ تصور کیا کہ ایک شخص کو قتل کیا تو اس قتل کے ورثا، مقتول کے ورثا، اب ان سے معافی مانگنا، چاہے وہ قصاص کی صورت میں ہو، چاہے دیت کی صورت میں ہو۔ جیسے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ملک والے بھی بڑے شریعت پر عمل کرنے والے ہیں نا، یہ بڑی ڈنڈی مار ہیں۔ جیسے ہمارے بجلی والوں نے جب نئی بجلی کے والے انہوں نے سنبھالا نا، تو انہوں نے مولویوں سے فتویٰ لیا کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ عجیب۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی ایک غیر ملک کا ایک شخص نے ہمارے ملک کے شخص کو قتل کیا، ریمن ڈیوس۔ اب اس کو جو چھٹکارا ملا نا، وہ شریعت کے قانون پر چھٹی ملی، جو ہمارے ملک کا بھی ہے۔ اب شریعت کا قانون کیا ہے کہ جی دیت دے دو، کہ اس عورت کو دیت ملی، اس وقت کروڑوں روپے ملی تھی، لیکن یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ عورت بھی بیچاری دنیا سے جا چکی ہے، اس عورت کو بھی تھوڑے دن بعد قتل کر دیا گیا تھا، یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے۔ فیصل آباد کے علاقے کے قریب جنگ کی طرف وہ عورت۔ تو اب آپ دیکھیے، اس کافر کو چھڑانے کے لیے بھی شریعت کے قانون کا سہارا لیا۔ یہ عجیب ہمارے ہیں، ویسے شریعت شریعت نہیں، مولوی کو ڈولو، لیکن جہاں مسئلہ پھنسا وہاں آخر مولوی کو کہتے کہ یار تم کہیں نہ کہیں سے مسئلہ نکالتے ہو نا۔ تو اب آپ دیکھیے، جن کی دنیا گوٹ کی پھنسی ہے نا، وہاں بھی مولویوں سے ہی سہارا لیتے ہیں وہ۔ اب انہوں نے کہا یار سارے مولوی بٹھاؤ، یار کہیں سے بٹھاؤ، ججوں کو بٹھاؤ، اس شخص کو بچائے کیسے۔ آخر وہی ہوا کہ دیت پر معاملہ آیا۔ تو بہرحال مقتول کی دیت ایک شرعی مسئلہ ہے، یا تو قصاص ہو، سب کو قتل کیا جائے، اس کو قاتل کو قتل کیا جائے، اور قتل کا جو طریقہ قصاص کا ہے، اس لیے جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اب آپ بتائیے، یعنی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب آپ بتائیے قصاص میں زندگی ہے؟ ایک شخص کی جان لی جا رہی اور کہہ رہے زندگی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کا قانون کیا مطلب ہے اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصاص کا جو طریقہ ہے شرعی، اس طریقے سے قصاص لیا جائے، اور وہ قصاص شرعی ہے، مجمع لگایا جائے، اور اس مجمع کے سامنے قاتل کی گردن اڑائی جائے، تلوار سے مارے کی گردن دور جا کے گرے۔
واللہ پورے پاکستان میں ایک قصاص ہو جائے. یہ جو جن کی مونچھیں کھڑی ہیں نا, جن کی بندوقوں میں گولیاں چل رہی ہیں, یہ سب کے سب, یہ ساری سب کی بندوقیں نیچے ہو جائیں گی. ایک قصاص ہو جائے ایک پورے ملک میں, پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر سکے. حیات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہے حیات. ایک قصاص ہو جائے واللہ پورے ملک میں, وہ بھی مجمع عام لگا کے کہ دیکھو اس قاتل کی گردن اڑائی جا رہی ہے. پھر مجال نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ صاحب کیا کریں, غصے سے ہمارا دماغ خراب ہو گیا تھا, ہم غصے میں پاگل ہو گئے تھے, اور ہمارا یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا. پھر کسی کو نہیں ہوگا. تو بہرحال اب ایک شخص کا قتل ہے تو اس مقتول کے یا تو قصاص ہو. اب ایک کا قصاص ہو تو 99-98 باقی کا قصاص کیسے ہوگا؟ یا اگر دیت ہے, اس زمانے میں بھی کم سے کم دیت میرے خیال میں 10-12 لاکھ روپے تو بنتی ہے کم از کم. اب آپ بتائیے 99 قتل پر دیت کتنی پہنچ جائے گی؟ دو باتیں, گویا کہ یہ بھی لتصور عدم امکان, اس کا امکان نہیں ہے کہ یہ دیکھ سکے یار. قصاص کا اس لیے نہیں کہ ایک کا قصاص ہوگا تو 98 کا کیا ہوگا. دیت کا اس لیے نہیں کہ اتنے پیسے تو وہی شخص لا سکتا ہے جو کہ انتخابات میں کھڑا ہو, باقی اتنا تو پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے نا بھائی. اتنا پیسہ تو اسی کے پاس ہوتا ہے کہ اس کا, باقی کسی کے پاس تو اتنا پیسہ کہاں ہے. ہاں یا قسمت جاگ جائے, انتخابات میں کھڑا ہو کر حکومت میں آ جائے, پھر واقعی اس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا ہے, ورنہ حلال طریقے سے تو اتنا پیسہ کمانا آسان نہیں ہے. عزت کی عافیت کی تو روٹی خوب ملتی ہے, وسعت بھی ہوتی ہے, لیکن اس طرح جو پانی کی طرح بہے ایسا پانی, ایسا پیسہ نہیں ملتا. تو دو ہو گئے لادا, یہ بھی ایک عدم امکان ملا علی قاری فرما رہے ہیں سبحان اللہ. تیسری صورت یہ ہے کہ تمام مقتولین یعنی 99 مقتولین کے ورثہ سے معافی مانگی جائے. اب ایک مقتول ہے, کسی کا ایک وارث ہوگا, کسی کے دو وارث ہوں گے, کسی کے تین ہوں گے, کسی کے چار ہوں گے, اور بنی اسرائیل کے زمانے میں ہو سکتا ہے اگر فیملی پلاننگ نہ آئی ہو تو کم از کم 10-12 بچے تو لوگوں کے ہوتے ہوں گے نا. پھر 10-12 بچے, پھر پتہ نہیں لوگ ایک شادی کرتے تھے, دو شادی کرتے تھے, تین شادیاں ہوتی تھی, پھر ہر فیکٹری سے الگ بچے, پھر ماں باپ کسی کے بہن بھائی ہیں. یعنی گویا کہ ایک مقتول جب قتل ہوتا ہے تو اس مقتول کے کتنے ورثہ ہوتے ہیں, پورا ایک جال ہے نا. اب آپ بتائیے, ایک وارث مان گیا دوسرا نہیں مان رہا, یہ تو عدالت میں لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ کوئی پراپرٹی خرید لی, اب اس وہ پراپرٹی وراثت کی پراپرٹی ہے, اس میں 8-6 بھائی ہیں, 2-4 بہنیں ہیں, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی فلاں ہیں, یا ایک بھائی ہے وہ پنگا ڈال دیتا ہے, اب جناب پھنس گئے, وہ پراپرٹی گئی. تو اب آپ تصور کریں کہ ایک شخص کے ورثہ کا یہ حال ہے تو 99 مقتولین کے ورثہ کیا ہوں گے. اور پھر سب سے معافی مانگنا, اور سب اس بات پر ہو کہ چل ٹھیک ہے ہم دیت نہیں لیتے, ہم قصاص نہیں لیتے, ہم تمہیں معاف کرتے, یہ ہوا نا. تو 99 مقتولین کے ورثہ, اس نے فرمایا کہ وہ اما لتصور عدم امکان ارضاء خصومی عن, بات سمجھ میں آ گئی نا یہاں تک. تو اس لیے اس راہب نے کہا تھا لا, کہ ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا بھائی, ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں ہے, مجھے منع کرتا ہے, چل تو جا یہاں دنیا سے. تو وہی سنچری 100 قتل پورے ہو گئے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں سبحان اللہ, وہی شیر سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گاد ملنے کی, وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اب اس کے شخص, اس کے دل میں ابھی بھی تڑپ موجود ہے, طلب ہے, تڑپ ہے کہ میں میرے یہ 100 قتل کے جرم کیسے معاف ہوں گے. اور دیکھیے, ایک ہوتا ہے ملزم, ایک ہوتا ہے مجرم, دونوں میں فرق ہے. عدالت کے لفظ ہے, عدالت میں بھی استعمال ہوتا ہے. ملزم وہ ہے جس پر صرف الزام ہو, مجرم وہ ہے جس پر جرم ثابت ہو چکا ہو. اور یہ شخص ملزم نہیں تھا, یہ مجرم تھا. اب 100 قتل کا مجرم, اب کیا ہوں؟ لہذا اس لیے وہ پھر آیا ایک عالم کے پاس, ایک عارف کے پاس,
और अपना किस्सा बयान किया कि ये ऐसा मुआजरा है, 99 कत्ल किए थे, मेरे दिल में आया, एक राहिब से जाकर पूछा, अभी अभी वो चिल्ला लगाकर आया था, उससे मैंने जाकर पूछा, उसने तो मुझे मना किया, मैंने कहा इस वक्त तो तू भी ऊपर जा भाई, अब 100 कत्ल मेरे पूरे हो गए, अब मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह। इसलिए कहा कि आलिम और गैर आलिम का फर्क होता है, इसलिए दाढ़ी देखकर मसला नहीं पूछा जाता। यहां तक भी याद रखें, यह भी याद रखें कि जरूरी नहीं है हर मसला हर मौलवी बता सके, और इसमें किसी आलिम की तहकीर नहीं है, कोई तहकीर नहीं है वल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स, इल्म का पहाड़ यमन के करीब से एक वफ्त आया, 40 सवाल लेकर 40 में से 36 सवाल के बारे में आप फरमाते हैं लादरी मैं नहीं जानता, 4 सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, उन्होंने, हजरत हम अपनी कौम को क्या जाकर बताएंगे? फरमाया, जाकर यही बता देना कि मुझे नहीं मालूम, और वल्लाह इसमें किसी आलिम की कोई तहकीर नहीं है। हमारे ये जरूर समझाते नहीं, हर एक का जवाब ही देना है। तो फिर कहते, अच्छा मौलवी साहब तुम नहीं बता रहे, चलो मौलाना गूगल से पूछ लेते हैं। और आजकल तो मुफ्ती फेसबुक भी है, और उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, अब वो आया, मिर्शी फरमाते वो आरिफ था। अब दोनों के सवाल में कितना फर्क होता, जवाब में कितना फर्क होता है। उनसे आकर अपना हाल पेश किया, फरमाया के इती करियता कजा व कजा, इस बस्ती को तो तू छोड़ दे और फला बस्ती में जा, उस करिए में जा, और वहां जाकर अल्लाह से मुआफी मांग, अल्लाह तेरा कुछ मामला हल फरमाएंगे। हदीस शरीफ में है, वो चला। अब रस्ते में पहुंचा, अब हाल यह हुआ, फअदरकहुल मौत, उसकी मौत ने पकड़ लिया, मौत आ गई, मौत पहुंच गई, लहजा उस मौत के उससे वो गिरा, गोया के वो वक्त मौत से वो गिरा। अब जब वो गिरा तो गिरने के बाद उसने क्या किया कि अपने सीने को उस बस्ती की तरफ कर दिया, थोड़ा सा खसक गया, और बस उसकी मौत आई और इसका इंतकाल हो गया। अब मामला आया कि रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते दोनों आ गए। अज़ाब के फरिश्ते, अब दोनों में मुबाहसा शुरू हो गया। अज़ाब के फरिश्ते की तो समझ में ही आती कि एक आदमी जिसने 100 कत्ल किए हों, हे मियां आंख मत बंद करो, जिसने 100 कत्ल किए हों वो तो पक्का अज़ाब का मुस्तहिक है, लेकिन रहमत के फरिश्ते इस बात पर मुसर्रत थे कि हम लेके जाएंगे। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके लिए अगर नेक हो साले हो तो जन्नत से उसके लिए कफन आता है, खुशबूदार। और वो जो फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्ते खूबसूरत हसीन और वजी और शकील होते हैं, जब बंदा उनको देखता है कफन की खुशबू आती है तो वो मस्त हो जाता है, मौत को भूल जाता है और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। और जब किसी गुनाहगार काफिर का मरने का वक्त आता है तो वो जो जहन्नम से फरिश्ते आते हैं, नहायत हैबतनाक शक्ल, और जहन्नम से उसके लिए कफन आता है जिसकी बदबू से और उन फरिश्तों की शक्ल से, वो हैबत से, इसलिए देखे कि उसका चेहरा ऐसा बिल्कुल हैबतनाक दहशतनाक हो जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब वो जो रहमत के फरिश्ते थे, उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर जाएंगे, इसलिए कि ये तौबा के लिए चला था। सुभान अल्लाह, अब देखिए रहमत कैसे नाजिल हो रही है, 100 कत्ल का मुजरिम और ये मामला, عذاب کے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں توبہ کے لیے چلا تو تھا، لیکن ابھی تو 100 قتل کا جرم اس کے کندھے پر ہے، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بھی کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ اب معاملہ ہوا وہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھگڑا مت کرو، یوں کرو کہ دونوں بستی کو ناپ لو، جس گناہ کی بستی سے چلا وہاں سے جہاں مرا وہ بستی، اور جہاں انتقال ہوا وہاں سے نیکوں کی بستی تک، جو بستی قریب ہو، اگر نیکوں کی بستی قریب ہو تو رحمت والے لے جائیں، اور اگر گناہ کی بستی قریب ہو تو عذاب والے فرشتے لے جائیں. ادھر سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ فرمایا، ادھر زمین کو حکم دیا تقربی، اس زمین کو فرمایا کہ تو قریب ہو جا، اور اس زمین کو فرمایا کہ تو تباہ آدی تو دور ہو جا. سبحان اللہ، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالی کی رحمت کی کیسی عجیب و غریب شکل اور صورت ہے یہ، کہ اس کو فرما لے تو قریب ہو جا. میرے شیخ نے اس کا عجیب ترجمہ فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ یہاں فرمایا تقربی، تو قریب ہو جا، اس لیے کہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں. کیا عجیب ترجمہ ہے دیکھیے، کہ تو اہل قرب کے قریب ہے اس لیے تو قریب ہو جا، اور اس کو فرمایا تبادی تو دور ہو جا. کیوں؟ کہ تجھ پر اہل بودھ رہتے ہیں. اہل بودھ کی جیسے بودھ ہوا، اہل قرب کی جیسے قرب ہوا. اس لیے یہ جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ وہ اہل قرب ہے. تو جب انسان اہل قرب کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور منع کیا کہ گناہگاروں کے ساتھ مت رہو. جو خصوصاً جو اللہ والوں پر، علماء پر جو اعتراض کرتے ہوں، ان کے ساتھ مت رہو. اب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ ایک بالشت، وہ زمین اللہ والوں کی جو زمین تھی، وہ نیک لوگی کب زمین، وہ قریب نکلی. بس فغفر اللہ، وہ شخص بخش دیا گیا، 100 قتل کا مجرم وہ بخش دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں محدثین کے دو سوالات ہیں جو محدثین نے، علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے یہ دو باتیں نقل کی جس کو میرے شیخ فرماتے تھے. فرمائے ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے، ایک طرف اللہ تعالی فرشتوں کو فرما رہے ہیں کہ تم زمین کی پیمائش کرو، قیسو ما بینہما، ناپو پیمائش کرو، یہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں. ادھر زمین سے اللہ فرما رہے ہیں کہ تو قریب ہو جا، اور اس سے فرما رہے ہیں تو دور ہو جا. فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سبحان اللہ، حضرت اس پر بہت مست ہوتے تھے، فرماتے ہیں اس کا نام ہے ہذا فضل فی صورت عدل، ہذا فضل فی صورت عدل. کتنا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت، واہ، اللہ تعالی کی رحمت کا اور اللہ تعالی کی ممتا کا، محبتوں کا، محبت بھرا، رحمتوں بھرا جملہ ہے. وارومی کیا فرماتے ہیں کہ مادر آرا مہر منا مختم، اے دنیا والو تم اپنی ماں کی محبت پر ناز کرتے ہو، ماں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا، چون بھوت شمے کہ من افروختم، کہ میری محبت کی شمع کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن، کہ جب میری محبت اور رحمت کی شمع روشن ہوگی. تو فرماتے کہ ہذا فضل فی صورت عدل، یہ صورت عدل میں اللہ کا فضل پوشیدہ ہے. یعنی عدل تو یہ ہوا کہ بھائی ناپو، اب یہ تو سب کو، فرشتوں کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے بھائی پیمائش ہو رہی ہے، ناپائی ہو رہی ہے، ناپنا، اور زمین کو چپکے سے قریب اور دور کر دینا، یہ فضل تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے اس کا نام کیا رکھا، ہذا فضل فی صورت عدل. ایک جواب ہو گیا نا، ایک سوال کا جواب، کہ یہ عجیب معاملہ اللہ کا. دوسرا،
فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کا جرم کیا اور اس نے معافی نہیں مانگی، قصاص نہیں دیا، توبہ نہیں کی، دیت نہیں دی، مقتولین کے ورسا سے خصوم سے معافی نہیں مانگی، جرم کیسے معاف ہوگا؟ اس لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جو عمر میں بڑے لوگ بھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، دیکھو ماشاءاللہ ہمارے پاس اپنے ایام و لیل میں، شب و روز میں، دن و رات میں، اپنے اوقات میں فرصت کے کتنے اوقات ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ان فرصت کے اوقات کو ہم آج کل تو ہینڈ فون نکالیا، اسمارٹ فون، ٹچ فون پہ بس فیس بک پہ لگ گئے، واٹس ایپ پہ لگ گئے، فلاں چیز پہ لگ گئے، اگرچہ کسی حرام نہیں، ایک مباح کام میں بھی لگ گئے، لیکن بہرحال وقت کا تو ضیاع ہے کہ وہ وقت جو کسی اچھے کام میں ہم لگا سکتے تھے وہ ہم نے اس کو اس کام میں کیا، یا بیٹھے ہیں چلو یار آؤ پڑوس والے کے پاس چلے گئے، گپے ہاں ہاں ہو گپے لگا رہے ہیں، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک کام کر لیں، یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے حفظ کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے کہ جی 1.5 سال یا 2 سال میں قرآن پاک مکمل ہونا چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے، ایک آدمی 20 سال میں قرآن پاک حفظ ہو کیا کہنا، 30 سال میں حفظ ہو کیا کہنا، کوئی ایسی بات نہیں، اس فقیری کے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شادی کے بعد کاروبار میں ہوتے ہوئے، بچوں کے ہوتے ہوئے، پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ بچوں کی پروڈکشن رک گئی، اس زمانے میں پروڈکشن جاری تھی، اس پروڈکشن کے درمیان بھی حفظ کیا مکمل، بلکہ اس زمانے میں بھی میں ان سے یہی کہتا تھا کہ جتنا بھی قرآن پاک یاد ہے اس کو تراویح میں سناؤ، ماشاءاللہ اس وقت بھی سناتے تھے، آج تو ماشاءاللہ پورا پورا قرآن پاک پورے حافظ بن چکے ہیں وہ، اس کو بھی کئی زمانہ ہو گیا، اور بیچ میں البتہ ایسے ایسے حالات آئے کہ کرتے کرتے گا چھوڑو نہیں رکنا، رک گئی گاڑی، لیکن ماشاءاللہ ہمت دلائی، ہمت ہوئی، کام ہو گیا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اب تو انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے 65 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، ہمارے پاس اتنا وقت ہم نہیں کر سکتے کیا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ تھوڑا تھوڑا یاد کریں، تھوڑا تھوڑا یاد کریں، ہم بھی قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اشکال آتا ہے کہ جی ہم نے اگر قرآن پاک ابھی شروع کیا، موت کا تو معلوم نہیں ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کا ارادہ کیا، قرآن پاک شروع کیا، اگر وہ قرآن پاک کے مکمل کیے بغیر اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر فرمائیں گے، اور قیامت کے دن یہ حافظ قرآن اٹھایا جائے گا۔ تو بھائی کتنے ایک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جناب، ہمت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تھوڑا تھوڑا یاد کیجئے۔ ہمارے اسی محلے میں ایک دوست ہیں، ان سے میں نے 1.5 سال پہلے کیا تھا عرض کی تھی یہ بات، وہ بھی ماشاءاللہ لگتے جوان ہیں، اندر سے تھوڑے سے چھپائے ہوئے، اپنی ذرا پینٹ وینٹ کر کے اپنی اس کو چھپایا ہوا ہے، آج ماشاءاللہ ان کے 7 پارے حفظ ہو چکے ہیں، 7 پارے ان کے حفظ ہو چکے ہیں، تو ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں اور بچے وغیرہ سب ہیں، ماشاءاللہ اچھا کاروبار بھی ہے، 7 پارے حفظ ہو چکے، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو تھوڑا تھوڑا یہ کم کر لیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور اگر آج کہنے کا ہے اس مبارک مہینے میں، اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اگر اس مبارک مہینے میں شروع کر دیں، تو بزرگوں نے فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادی کو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جو کام شروع کیا جائے اور اس مبارک مہینے میں جو اعمال کیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے سارا سال اس پر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر اس مہینے میں شروع کرتے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال اس 100 قتل کے جرم کا اللہ نے جو معاف کیا اس پر فرماتے ہیں، فرماتے 100 قتل کا مجرم کو کیسے معاف کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا رضیا عن عبده، کہ اللہ اپنے جس بندے سے راضی ہوتے ہیں، وقبیلا توبته، اور جس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، تکفلا برضا خصومه، اس کے جو اہل حقوق ہیں ان کو راضی کرنا کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا عجیب جملہ کہ اللہ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے خصوم اہل حقوق کو راضی کرنا اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اس لیے میرے شیخ یہ دعا فرماتے تھے، اسی جملے سے حضرت نے دعا بنائی تھی کہ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفلا برضا خصومنا. یہ حضرت نے دعا بنائی تھی اسی جملے سے، اور اس دعا کو حضرت کبھی کبھی مانگتے تھے. حضرت نے تعلیم بھی فرمائی، میں بھی فقیر کا بھی ایک ہلکا پھلکا معمول ہے. تو وہ 100 قتل کا جرم اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی اپنے ذمے لے لی، کہ جتنے وراثا ہیں ان کو راضی کرنا اللہ اپنے ذمے لیں گے اللہ اپنے کرم سے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ جو کہ 100 قتل کے جرم کو معاف فرما رہے ہیں، اعلان فرما دیا کہ کافر ہے مشرک ہے ہر جرم معاف ہو سکتا ہے. اور پھر میرے دوستو یہ مہینہ یہ تو ہے اسی کام کا، کتنا کرم ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جو بند نہیں ہوں گے، فلم یفتح منا باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے. وہ جہنت کے لیے جنت کے لیے فرمایا کہ لم یغلق، اور جہنم کے لیے فرمایا کہ لم یفتح، کہ جہنم کا دروازہ جو بند ہو گیا وہ کھلے گا نہیں اور جنت کا دروازہ جو کھل گیا وہ بند نہیں ہوگا. اس مبارک مہینے کی برکت ہے. لہذا اگر اس مبارک مہینے میں اللہ ہمیں ہم سچی توبہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو کہ اس مہینے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ہمارے جنت کے دروازے ہم پر کھل جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا دروازہ ہم پر بند ہو جائے. کیا تعجب ہے. البتہ سچی توبہ کر لیں. پھر آپ دیکھیے آج کی رات، آج رات سے معتکفین مسجد کو آباد کر دیں گے. جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو، وہ بھی حکم ہے. معتکف کو تو مزے سے ملے گی، اس کے لیے تو کتنا آسان کر دیا کہ وہ تو بستر لگا دیا لے کے ہی جائے گا. سبحان اللہ. اور البتہ ایک بہت الم اور دکھ کی چیز ہے کہ رمضان شریف کا جو خلاصہ ہے اور کمال ہے، کمال وقت وہ آخری عشرہ ہے، یہ کمال ہے. اور اس آخری عشرے کا خلاصہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر کی رات ہے، جس میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر ملتا ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہر تاک رات کو چونکہ ہوتی ہے تو فرمایا ہر تاک رات کو ایک کام یہ کر لیا کرو، رات شروع ہو کچھ صدقہ کر دو، تاکہ 1000 مہینے کے برابر صدقے کا تمہیں اجر مل جائے. 2 رکعت پڑھ لو تو ایک، کم سے کم 2 رکعت شروع ہوتے ہی 2 رکعت پڑھ لو تو 1000 مہینے کا برابر عبادت کا وہ بھی اجر مل گیا. جو نیک کام ہے کوشش کرو اس میں، اس سے فائدہ اٹھا لو. تو ایک عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کتنا آخری عشرہ، یہ پورے رمضان کا کمال ہے. لیکن یہاں 2 غفلتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. ایک غفلت یہ ہے کہ بازار آباد ہو جاتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اب غزو البلاد ہے وہ بھی آباد، کمال درجے میں آباد ہوتا ہے، اس میں تاک رات کی بھی کوئی وہ نہیں ہے. اور دوسری غفلت دینداروں کی ہے، اور دینداروں کی غفلت یہ ہے کہ قرآن پاک کی مشغولی سے جان چھڑاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ 10 دن میں تراویح ختم کر لی، 15 دن میں تراویح ختم کر لی، 20 دن میں تراویح ختم کر لی. اب تراویح تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا حافظ ہو جو اسپیڈی حافظ ہو، جو موٹر وے کے چلان کی پرواہ نہ کرے، कि भाई मोटरवे वाले चालान करेंगे 120 से अगर ऊपर गाड़ी गई, ऐसी स्पीड हो। यानी कितनी अजीब दुख की बात है कि हम तरावी के मामले में पूछते हैं, यार आपके यहां तरावी कितने बजे खत्म होती है? ये हर मुसलमान दूसरे से सवाल करता है कि नहीं करता? ऐसे सवाल सब करते नहीं करते? यार तुम्हारे यहां तरावी कितने बजे खत्म होती है? तुम्हारे यहां कितने? यार ये कोई सवाल है? यानी ये वो रातें कि जिसके लिए हदीस शरीफ में आता है कि कुरान कयामत के दिन शफात करेगा कि अल्लाह मैंने इसको आराम से बेआराम किया, इसको आपकी मोहब्बत में जगा के रखा, मैंने मना करके रखा, रोक के रखा, और शफात करेगा कि अल्लाह इसको बख्श दीजिए। और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला उसकी शफात को कबूल फरमाएंगे। लेकिन इस मुबारक रात के लिए, इन रातों के लिए हम कहते हैं कि जी आपके यहां तरावी कितने बजे खत्म होती है, और तलाश करते हैं दो डांट के कहीं से वो अलम तरह कैफ मिले जो 20 मिनट में नमाज समय मुकम्मल करते। कि कुरान पाक का होता कि चलो सुनते पढ़ते अपना एहतमाम करते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुबारक रातें हैं, लूटने के दिन है। और फिर इसकी खसूसियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, वो दुआ कितनी अजीब है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ्व फाफ अन्ना। यानी इस रात में मांगने की जो चीज है, मांगने की चीज है, वो अल्लाह से मुआफी है। सुभान अल्लाह, मुआफी मांगने की चीज है, कितनी अजीब बात है। तो पता ये चला कि तौबा को, मगफिरत को इन रातों से खास ताल्लुक है। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिससे अल्लाह राजी हो जाएंगे, जिससे अल्लाह खुश हो जाएंगे, क्या फरमाया, उलाए का जजा, मुख्तलिफ जगह अल्लाह ने फरमाया, उलाए का जजा हम मगफिरतम मिन रब्बिहिम, कि ऐसे लोगों की जजा जो अल्लाह के लिए दिनों रात अल्लाह के लिए इबादत में गुनाहों से बचने में लगे हुए हैं, उनका यह है कि उनको मगफिरत मिलेगी उनके रब की तरफ से। और फिर वजन्नातुन आदनिन, वजन्नातुन तजरी मिन तहतिल नारु खालिदीन फीहा, और वो जन्नतें उनके लिए तैयार रखी हुई है, और खुसूसन जन्नतुल फिरदाउस, जो कि जन्नत की सबसे आला जन्नत है, सबसे ऊंची जन्नत है, और वस्त में है, दरमियान में, वो जन्नत उनके लिए मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो है ही मगफिरत का आशरा, ये मगफिरत का जमाना। इसलिए आप देखिए, इस जमाने में जो इबादात हैं, जो मामूलात हैं, उस पर मगफिरत का वादा किया गया। पता चला अल्लाह की तरफ से मुआफी और अल्लाह की तरफ से मगफिरत, ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह अपने कर्म से हमारे कल्ब को नरम फरमाए, हमारे दिलों को रुजू नसीब फरमाए, और अल्लाह अपने कर्म से इस मुबारक महीने से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। ये लेने की चीज है, बाकी कोई जुर्म जुर्म नहीं है, कोई जुर्म जुर्म नहीं है जब हम अल्लाह से माफी मांग लें। मांगने की चीज है, जब इतनी दावत आम है, काफिर अपने कुफर से तौबा करे वो भी माफ है, मुशरिक अपने शिर्क से तौबा करे, चाहे 50 बरस का मुशरिक हो, 50 बरस का कुफर हो, वो भी माफ है। मेरे शेख फरमाया करते थे, मौलाना कासिम साहब नानोजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिंदू को देखा जन्नत में, ख्वाब में देखा, ख्वाब में पूछा के, अरे लाला तू इधर कहां जन्नत में टहल रहा है? उसने कहा, मौलवी साहब बस मरते समय अनकही कह ली थी। हिंदू कलमे को कहते हैं अनकही, यानी न कहने वाली बात, न कहने वाली चीज, यानी ये जुमला मुंह से नहीं निकालना, गलती से भी नहीं निकालना, उसको अनकही कहते हैं। तो कहते हैं मरते मरते मैंने कलमा पढ़ लिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ईमान एक काफिर को मरते वक्त इतना फायदा पहुंचा सकता है, तो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। अगर हम तौबा करके हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाए, गुनाह छोड़ दे, तो हमें ईमान कितना फायदा पहुंचाएगा। अल्लाह हम सब पर फजल फरमा दे, अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ कायम फरमा दे, और अपनी तरफ अल्लाह ताला अपने कर्म से माइल फरमा दे, हमारे दिलों को नर फरमा दे, और दिलों की गफलत को दूर फरमा दे। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم يا الله تعالى یہ جو احادیث مبارکہ بیان ہوئی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 قتل کے مجرم کا واقعہ بیان کیا ان دونوں
دونوں واقعوں میں آپ کی رحمت ہے، آپ کی مغفرت ہے. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں جو آپ کی تجلی رحمت، تجلی مغفرت، تجلی عفو پوشیدہ ہے، اس تجلی کا کو ہمارے دلوں میں سے اس تجلی کو ہمارے دل میں متجلی فرما دیجئے، اور اس تجلی کو ہمارے دلوں پر کا نزول ہمارے دلوں پر فرما دیجئے. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق توبہ دی، ای وفقہم للتوبہ، توفیق توبہ کی تاکہ وہ توبہ کریں. اللہ جس طرح آپ نے ان تین صحابہ کو توفیق توبہ عطا فرما کر ان کو توبہ کی طرف راغب فرمایا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ توفیق توبہ ہمارے دلوں پر نازل فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے، ہماری جانوں کو توفیق دیجئے کہ ہم کچھ گناہوں پر معافی مانگے، سچی توبہ کریں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے ہر ظاہری اور باطنی گناہ کو معاف فرما دیجئے، مغفرت بے حساب فرما، رحمت نادل فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دن میں جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے، ہم بے سہارا ہیں، اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی رغبت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور اعمال سیئہ یعنی گناہوں کی شدید کراہت اور نفرت ہمارے دلوں کو عطا فرما. اللہ اپنے کرم سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ 100% شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان شریف کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما، قرآن کریم کے سننے کو قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اعتکاف کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس اعتکاف کی متفقین کے اعتکاف کی عبادت کو قبول فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں شب قدر نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے شب قدر کو مقدر فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے لیے شب قدر کو مقدر فرما دیجئے، اگرچہ ہم عبادت نہ بھی کرنا چاہیں. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دلوں کو شب قدر کی طرف راغب فرما دیجئے، اور ہمیں عبادت کی طرف راغب فرما. گناہوں سے اللہ حفاظت نصیب فرما دیجئے. اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے تعلق عطا فرما، نسبت میں اللہ کی دولت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، ذوق علم عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے، نور تقوی اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے. ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جو دین کے کاموں میں لگے ہیں، یا اللہ ان کو، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو رزق حلال، فراغت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، ورحمتک یا ارحم الراحمین.